الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سال کی طرح ایام رمضان کی آخری گفتگو جو ہمارے اس سلسلے کی ہوتی ہے اس مبارک مسجد میں، جس میں آپ لوگ ہر سال اعتکاف کرتے ہیں، اور اس مہینے کی جو روحی اور مانوی اسپریچول حقیقت ہے، اس کو بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جب دین کی بات کرتے ہیں، توجہ کا محتاج ہوں، ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسی چیز کی تلاش کی بات کرتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر واضح نہیں ہے، ظاہری طور پر واضح نہیں ہے. ورنہ سورہ بقرہ کی ابتدائی میں یومنون بالغیب سے بات شروع نہیں ہوتی. تو اگر ہم یہ بات کو قبول کرتے ہوئے چلیں کہ ہم ایک غائب کی تلاش میں ہیں اور اس کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر ایمان لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ظاہر سے کچھ قدم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ظاہر سے جب کچھ قدم آگے ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کو یہ کوشش کرنی پڑے گی. آواز کو میں سمجھتا ہوں ریزوننس ہے، آپ کو تھوڑی سی اس کی والیوم کم کرنا پڑے گا، کیونکہ جیسے جیسے میں ریز کر رہا ہوں ایک آواز سی گنج، ہاں ارتعاش ہو رہا ہے اس سے جو ہے. تو ہم جب تلاش کرتے ہیں ڈھونڈنے کی، تو یہاں کے اوپر ڈھونڈنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم کو قرآن بتاتا ہے. یومنون بالغیب کو تو کہہ دیا، لیکن اس غیب تک پہنچنا کیسے ہے، اور وہ غیب ظاہر سے زیادہ واضح کیسا ہوگا، وہ غیب ظاہر سے زیادہ واضح کیسا ہوگا. کیونکہ اگر توجہ کا محتاج ہوں کہ اگر وہ غائب ظاہر سے زیادہ واضح نہیں ہوا تو ہمارے ذہنوں پر وہ ظاہر ہی اثر چھوڑے گا، کیونکہ ظاہر زیادہ واضح ہوگا، غائب دھندلا سا ہوگا. تو آدمی کو اگر آپشن دیا جائے، چوائس دی جائے کہ کون سے راستے پر چلو گے، تو جو راستہ زیادہ روشن نظر آ رہا ہے اس راستے کو وہ انتخاب کرے گا، کیونکہ رسک لینا پسند نہیں کرے گا. جس راستے پہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے جانے پر کیا ہوتا ہے ہم کو نہیں معلوم، تو وہ راستہ وہ نہیں چلے گا. تو یہ بات ہم کو بے انتہا واضح طور پر سمجھ لینی ہے کہ اگر دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو اس حد تک کے نہ لے جائیں کہ جہاں پر غائب ہم پر ظاہر سے زیادہ کلیئر واضح ہو جائے، اور اس غائب کی روشنی میں، اس غائب کی چمک میں ہمارا ظاہر مدھم نظر آئے، ہماری یہ دنیا کی زندگی انڈیپینڈنٹ آف گاڈ، اللہ سے آزاد ہو کر ہم جو جینا پسند کرتے ہیں وہ ہم کو اندھیری نظر آنے لگے، جب وہ اندھیری نظر آنے لگے گی تب ہم اس راستے پر کہ جو یومنون بالغیب کا راستہ ہے، اس راستے کو دل و جان سے قبول کریں گے. تب تک جو عنوان ہمارا اس سلسلے کا تھا وہی بات اللہ یاد دلانا چاہ رہا ہے، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. 59 سورہ کی سورہ حشر کی 19th آیت 19th آیت بالکل واضح طور پر کہا جا رہا ہے ان جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نسیان کیا، اور اللہ نے کیا کیا، ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا، وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھنے لگے. اور اولئک ہم الفاسقون، جب آدمی اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا تو اپنا سب سے زیادہ واضح حصہ اس کا جو بالکل ہی طور پر اگر دیکھا جائے تو جانوروں سے مشابہ، یعنی ہارمونز کام کرتے ہیں بدن کے اندر، ایجاد ہونے والی چیزیں وہ کار فرما ہوتی ہیں. اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے سمجھنے کے لیے. انسان بڑھتا ہے، 5 سال 10 سال 12-13 سال کا ہوتا ہے تو اندر ہارمونز میں اضافہ ہونے لگتا ہے، مونچھی کے بال آنے لگتے ہیں انسان کو، اور انسان میں ایک الگ سی کیفیت بننے لگتی ہے. جانوروں میں بھی بالکل ایسے ہی ہے، جانوروں میں بہت زیادہ کم مدت میں یہ ہو جاتا ہے. کتوں میں 7-8 مہینے کا جب کتا ہوتا ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جو ہم 13-14 سال کی عمر میں ہم اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں. تو ہر جانور کی اپنی اپنی، اور انسان کی ایک جانور کی بدنی کیفیت رکھنے کے عنوان سے، یعنی جو طریقوں کے اوپر انسان کا بدن چلتا ہے وہی طریقے ہیں جو جانوروں کا بدن چلتا ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک میرے خالو ہیں کہ جو ایکسپرٹ ہیں مرغیوں کی امیونٹی کے، یعنی مرغیوں میں کس طریقے سے بیماری آتی ہے اور کس طریقے سے مرغیوں کو اس بیماری سے بچایا جاتا ہے، تو وہ سالوں سے میڈیکل کالج میں پڑھا رہے ہیں کارنل کے، انسانوں کی امیونٹی کے بارے میں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا سبجیکٹ ویٹرنری ڈاکٹر ہیں اور آپ سالوں سے میڈیکل کالج میں پڑھا رہے ہیں انسانوں کی امیونٹی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنا کام کیے ہوئے ہیں امیونٹی پر کہ انسانی سسٹم ہم جیسا سمجھ سکتے ہیں، مرغیوں کو سمجھ کر وہ دوسرے نہیں سمجھ سکتے. تو سسٹم کا آپریشن جو ہے، طریقہ، وہ ویسی ہی ہے. مرغیاں زیادہ حساس ہوتی ہیں، ایک مرغی کو ایک انفیکشن ہو جائے اور 2 دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ 50,000 مرغی ایک ہی دن ختم ہو گئے، یعنی اس تیزی سے ان کے پاس رشد ہوتا ہے. تو ہم وہ امیونٹی کو بہت باریک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سسٹم بدلتا کیوں ہے اور کس تیزی سے بدلنے کے اسباب کیا ہیں، وہی ایگزیکٹلی ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں الگ طریقے پہ، مگر سسٹم اسی بنیاد پر کام کرتا ہے. تو انسان اس حقیقت کو جو بدنی ہے اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا فنڈامنٹل کنڈیشن ہے، بدنی کنڈیشن ہے. تو خود بخود رجحان کہاں جائے گا؟ آج اکثریت دنیا کہاں جا رہی ہے؟ غائب کی تلاش میں جا رہی ہے یا بدنی عنصر کو مبنا بنا کر، بیس بنا کر اس پر زندگی گزار رہی ہے؟ اور آیا یہ جو پرسنٹیج ہے، اتنا بڑا پرسنٹیج، یہ لوگ پاگل ہیں کیا؟ پاگل نہیں ہیں، وہ وہاں تک جا نہیں سک رہے ہیں، جانے کی ہمت نہیں رکھ رہے ہیں، حوصلہ نہیں رکھ رہے ہیں، اور اپنی زندگی پر بدنی طور پر طاری ہونے والے ہارمونز کے یلغار کو اپنی حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں. اب جب وہ حقیقت بن جائے گی، ہر وہ آئیڈیا، ہر وہ فکر، ہر وہ تصور جو آپ کو ان بدنی خواہشات کے بہتر استعمال اور لذتوں میں ڈوبنے کی فلسفی پیش کرے گا، وہ اتنا ہی زیادہ قابل قبول نظر آئے گا. حتیٰ ان کو کہ جو دین کی بات کرتے ہیں، یہ کون آیا ہے مکے میں آدھی رات گئے، یہ کون آیا ہے مکے میں آدھی رات گئے، توبہ جناب شیخ ہیں، تشریف لائیے. تو شیخ جی کو بھی وہی سسٹم سمجھ میں آتا ہے کہ جو دنیا کا ہے، لیکن کیونکہ مسجد میں اور ممبر سے گفتگو کرتے ہیں شرم آتی ہے کہ ساتھ میں جا کر بیٹھ جائیں تو چھپ جاتے ہیں اندھیروں کو ڈھونڈتے ہیں ان کو تکلیف دی گئی تھی ذمہ داری دی گئی تھی اجالوں کو ڈھونڈنے کی اور اجالوں کو پا کر دوسروں کو اجالوں کی طرف لے جانے کی خود کے لیے اجالا نہ ڈھونڈ پائے چرست کے دوسروں کے لیے اجالا دکھائیں تو یہ کیفیت سے نکلنا اس کے لیے یہ ہم چیز جو ہم رمضان نام کی کیفیت کہتے ہیں معنویت کہتے ہیں اس کا طاری ہونا ایک سالانہ برکت ہے جو اللہ کی طرف سے خصوصاً اس آخری قوم کو ایک مہینے کے سلسلے وار طریقے پر اور قرآن کو اس مہینے میں نازل کر کر لیلۃ القدر کو ہزار مہینوں سے بہتر بنا کر ہم کو تحفتاً دی گئی ہے۔ تحفتاً اس لیے دی گئی ہے کہ ہمارے اس عنصر کو کہ جو غائب کی تلاش میں نکل آتا ہے اس کی طرف ہم کو آگے بڑھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے میں خواہش تو ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں جو دنیا کی ہیں یہ جو تم اس کے پیچھے جاتے ہو یہ تم کو مکمل طور پر راضی نہیں کرتی۔ دنیا پرست لوگوں کے ساتھ گفتگو اگر آپ کریں اور یقیناً کیے ہوں گے وہ کہتے ہیں کمی سی رہتی ہے زندگی میں، خواہشات چاہے ہم کتنی بھی پوری کریں ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز نامکمل ہے، کوئی چیز نامکمل ہے۔ یہ کوئی نامکمل چیز وہی ہے کہ جو روح اللہ نے بنائی تھی یہ کہہ کر کے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کسی چیز کو جب اختیار ہو جائے گا اور دیا جائے گا اگر وہ عبادت سے ہٹ کر ہوگا، میں نے ابتدائی گفتگو میں یہ بات چھیڑی تھی کہ اگر وہ اختیار عبادت کے علاوہ ہوگا توجہ کا محتاج، وہ اختیار شیطانی ہوگا اور اللہ کبھی شیطانی اختیار دے کر کسی کو نہیں بناتا۔ بدن میں جانوروں والی کیفیت ضرور ہے لیکن اللہ نے جانوروں کو اختیار نہیں دیا اور وہ اس قدرت کے تابع ہو کر عمل کرتے ہیں۔ ہم کو جب اختیار دیا تو وہ اختیار بدن کا تابع ہو ہی نہیں سکتا، اگر بدن کا تابع اختیار ہوگا تو ہر ہمارے جرم میں اللہ شریک ہوگا، ہر ہمارے جرم میں اللہ شریک ہوگا۔ اس لیے صاحب کہہ رہا ہے بنایا ہی نہیں میں نے، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہاری خلقت ہی ہوئی ہے اس شکل پر کہ تم کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، تمہاری بدنی خواہشات کو رکھتے ہوئے اس کے آگے ڈھونڈنا تلاش کرنا اور غیب کی دنیا میں وارد ہونا، اس لیے تمہیں بنایا گیا ہے۔ غلطی سے بھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے خواہشات کی بڑھانے کے لیے، تمہاری ایک خواہش کے بعد ہزار خواہشیں ایجاد کرنے کے لیے تم کو میں نے بنایا ہے۔ اگر ایسا بناتا تو تمہارے لیے ایک جواز ہو جاتا کہ تو نے ہم کو بنایا اس کام کے لیے تھا، کہتا بنایا ہی نہیں ہوں اس کام کے لیے، اختیار سے عبادت کرنے کے لیے بنایا ہوں۔ چاہتا تو بغیر اختیار کی عبادت بھی کروا لیتا جو فرشتوں سے کرواتا ہوں، لیکن وہ عبادت کہاں کہ جہاں پر انسان کے ذریعے سے اللہ کی مرضی مادے میں نفوذ کر جائے۔ مادے کو اللہ اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتا ہے، ہر چیز کو اپنی قدرت سے مادے میں کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن اگر اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے کہتا ہے کہ تو مادے پر تسلط پیدا کر کے بتلا کہ میں مادے کو کنٹرول جو کروا رہا ہوں تیرے اختیار سے کروا رہا ہوں، یہ میرا اختیار تھا، وہ اختیار تجھ کو دیا ہوں، وہ اختیار تجھ کو دیا ہوں. یہی نمائندگی ہے اللہ کی طرف سے. انی جائل فی الارض خلیفہ کی یہی بنیاد ہے کہ تجھ کو میں نے میرا کام تکمیل کرنے کے لیے بھیجا ہے، مادہ بنا دیا. اس کی ہر حرکت میری تسبیح کرتی ہے، ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. قرآن کی آیت ہے لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے ہو. جب تسبیح سمجھ نہیں سکتے تو اللہ کا اقتدار ان پر تو ہو گیا، اب سوال یہ ہے کہ تمہارا اقتدار اس پر کیسا ہوگا. تھوڑا سا توجہ کا محتاج، تمہارا اقتدار کیسا ہوگا؟ تمہارا سب سے نزدیک واسطہ مادی چیز سے، میٹیریل چیز سے تمہارا بدن ہے. تمہارا بدن ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا بدن تمہارے لیے سب سے نزدیک چیز ہے جو تم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو. آئینے میں وہی دکھتا ہے. لوگ جب تم کو بدنی شکل میں دیکھتے ہیں تو پکارتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ فوٹو لی جاتی ہے تو بدنی شکل ہی کی لی جاتی ہے. لباس پہنا جاتا ہے تو بدن پر پہنا جاتا ہے. تو تمہارا سب سے قریب رابطہ مادے سے تمہارا بدن ہے، اور جیسے تمہارا بدن اپنی حقیقت کو سمجھنے کے تصور سے بھی خالی ہے، بدن اپنے وجود کو احساس ہی نہیں کر سکتا، بدبختی ہے، نہیں کر سکتا. بدن سے اوپر والی چیز بدن کو سمجھ سکتی ہے. اور بدن، جب میں کہہ رہا ہوں، دماغ بھی بدن کا حصہ ہے، تو دماغ بھی آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا. تو گیا دماغ اور گیا ظاہری ہاتھ پیر کا ہونا، بچ کیا گیا؟ انسان کی روح. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قرآن کی آیت، اے رسول ان سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قُلْ، کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے. قُلِ الرُّوح مِنْ اَمْرِ رَبِّي، یہ میرے رب کا امر ہے، حکم ہے. اور اس کے بارے میں تمہیں کم علم دیا گیا ہے. ما ہوتی تم من العلم الا قلیلا، کم علم اس کے بارے میں تمہیں دیا گیا ہے، مگر علم دیا، کم دیا گیا ہے. پہلے ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ کم علم کیا ہے وہ پہچان لیں. پورا علم کی بات الگ ہے، کم علم کیا ہے وہ تو پہچان لیں. کم علم یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں اپنے بدن کو بدن سے نہیں پہچان سکتا، میں اپنے دماغ سے بھی اپنے بدن کو نہیں پہچان سکتا. ایک ہی چیز ہے جو مجھے اپنے بدن اور اپنے دماغ کی طرف متوجہ کر کے ان کو سمجھنے کی توفیق دیتی ہے، اور وہ میری اللہ کے طرف سے پھونکی گئی روح ہے. ونفخت فیہ من روحی، تو یہ روح کیونکہ بدنی تین یا چار ڈائمنشن سے، تین ڈائمنشن ہوتے ہیں نا، لینتھ، بریتھ اور ہائٹ یا ڈیپتھ جو بھی بولے، ارتھ، سول اور ہوم، گہرائی، اور اس کے اوپر اور ایک لگا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں ہیں، وقت میں حرکت کرتی ہیں، تو یا تین ڈائمنشن بولتے یا چار ڈائمنشن بولتے، سے بودی یا چار بودی. اگر روح ان میں سے ہوتی تو خلق میں آ جاتی. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے، اور ان کے ساتھ آ جاتی تو پھر اس کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوتا کہ وہ بدن کو بھی نہیں سمجھ پاتی، دماغ کو بھی نہیں سمجھ پاتی، اور خود کو بھی نہیں سمجھ پاتی. تو یہ سلسلہ جہل کا چلتا جاتا، اور جاہل کو اختیار دے کر اللہ شریک جرم ہو جاتا. تو اگر روح کا خلق کرنا ہوتا ہی نہیں تو مادہ خلق ہی نہیں ہوتا. روح کا خلق ہونا ہوتا ہی نہیں تو مادہ خلق ہی نہیں ہوتا. اور ہمیں وہ دلائل جو ملتی ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا, عقل یقیناً مادی چیز نہیں ہوتی. اس کو بلایا گیا تو وہ آئی, اس کو جانے کو کہا گیا تو چلی گئی. یہ ابتدائی احادیث ہیں جو ہم کو اصول کافی میں پہلے باب میں مل جاتی ہیں. کیوں؟ اس میں اپنے کو پہچاننے سے پہلے اللہ کی پہچان دی گئی. توجہ کم ہوتا جو. اللہ اس کو نہیں کہہ رہا کہ تو یہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے آجا. اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ آ رہی ہے, اللہ کہہ رہا ہے جا, وہ چلی جا رہی ہے. وہ آنا کیسا ہوگا, وہ جانا کیسا ہوگا, یقیناً مادی دنیا کی چیز نہیں ہے. یہ سب غیب کی باتیں ہیں جو میں آپ کو حدیث اور قرآن کے ذیل میں بتا رہا ہوں. وہ آئی, آگے گئی. اللہ نے جب اس کو پرکھ لیا کہ یہ مجھے حکم جہاں سے آ رہا ہے اس کی طرف اس کی نظر ہے, اپنی طرف نظر نہیں ہے. توجہ کا محتاج ہوں. اپنی طرف نظر نہیں ہے. جیسے انسان کی نظر اپنے طرف ہوتی ہے تو سمجھیے کہ روح کا کام نہیں ہے. بدن نے, دماغ نے روح پر غلبہ کر لیا تو اپنی بات کر رہا ہے, ورنہ ہمیشہ روح اللہ کی طرف دیکھتی رہی, اس کی فوکس ہی وہ ہے. مگر یہ کہ آپ اس کے فوکس کے جو شرائط ہیں وہ بدن میں اور دماغ میں ایجاد ہونے نہ دیں. بدن کی لذتوں میں ڈوب کر دماغ کو اسی تصور سے بھر کر اب روح سے کہیے اللہ کی طرف جائے, وہ روح اللہ کی طرف نہیں جائے گی. رمضان, روزہ, عبادتیں, لیلۃ القدر, یہ سب وہی چیز ہے کہ جہاں پر روح کا غلبہ مادے پر, اور مادہ دو شکل میں میں نے کہا بدن اور دماغ پر, تو اب بدن سے وہ حرکتیں کروائی جائیں گی کہ جو روح کے لیے, عبادت کے لیے مفید ہیں. دماغ میں وہی چیزیں رکھی جائیں گی کہ جو روح کے لیے اور عبادت کے لیے مفید ہیں. آپ دماغ میں ہر چیز نہیں بھریں گے. کان وہ چیز پسند نہیں کریں گے سننا جو روح کو مجروح کر دیتے ہیں, باتیں غیبت ہو یا لغو باتیں ہو, لہب باتیں ہو, بیکار باتیں ہو, ایسی باتیں کہ جس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں ہے. آنکھیں خیانت کی نظر نہیں کریں گی کیونکہ روح کو عبادت سے خارج کرنے والی بات ہو جائے گی. ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. دعاؤں میں ہے نا, یہ سب بھی ہم کو مل جاتا ہے. اللہم ارزقنا توفیق عطا والی دعا جو ہم پڑھتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے ایک کے بعد ایک, یہ ایک ایک چیز میں بیان کی جا رہی ہے اور اللہ سے مانگی جا رہی ہے. وہ پوری کی پوری روح کی تیاری کے لیے مانگی جا رہی ہے کہ پھر روح جا کر اللہ میں حرکت کرنا شروع کر دے, اللہ میں حرکت کرنا شروع کر دے. کہاں تک بلند ہو جائے کہ مادہ اس کے نزدیک اتنا چھوٹا ہو جائے کہ جیسے کہ وہ ہے نہیں, اور اللہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اس جیسے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایکسٹریمز کی طرف لے جا رہا ہوں. مادہ ایسا ہو جائے کہ جیسے کہ وہ ہے ہی نہیں, اور اللہ ایسا ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے. یہ انبیاء اور ائمہ اور وہ سطح پر جینے والے لوگوں کی کہ جو کوشش سے حاصل کیا تھا وہ نتیجہ ہوا ہے. اگر کوشش سے حاصل نہیں کیا ہوا ہو تو وہ چیز ہمارے لیے حجت کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ پورے مرحلے ان کے کوشش سے حاصل کردہ مرحلے ہیں. اگر کوشش سے حاصل کردہ نہیں ہوتے تو ہمارے لیے رسول حجت نہ ہوتے, اور قرآن میں کئی آیتوں میں رسولوں کو حجت بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی حجت نہیں ہو. بعد میں ہم سوالات اور جوابات کا سلسلہ جو ہے شروع کریں گے کہ کوشش کس کو بولتے ہیں اور کوشش جو ہے ان کی کس شکل کی ہوتی ہے. خلاصتاً یہ کہہ دوں, ہر آدمی ایک سطح پر پیدا ہوتا ہے اور اس سطح سے اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جتنا اونچی کیپیسٹی پر اس کو خلق کیا گیا اتنی ہی اونچی آزمائش ہوگی. تو وہ آ کر آخری میں برابر برابر ہو جائے گا. اگر کوئی ایک وزن اٹھانے کی صلاحیت کسی میں میکسیمم ہو کہ یہ 100 کے جی اٹھا سکتا ہے, اس سے 101 کے جی کا تقاضا نہیں کیا جائے گا. کسی کو خلق کیا گیا ہے 200 اٹھانے کے قابل, اس کو 201 کا سوال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو آزما جائے گا. آیت ہم کو جو ملتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ وسعت ہے, اللہ کسی پر اس سے زیادہ کہ وہ جو حمل کر نہیں سکتا وہ آزمائش کر لے. تو جن کی جیسی جیسی اونچائی تھی ویسی ویسی آزمائش ہو گئی, اور جب انہوں نے اس کو پورا کیا, جناب ابراہیم کے سلسلے میں ہم نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا اور جب انہوں نے اس کو پورا کر دیا تو ہم نے کہا انی جائلو کالی ناسیم. تو یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. حجت اس لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی تیز بھاگ رہا ہے اور اس کو حجت بنا دیا جائے, آپ کے پاس بھی تو پیر ہیں, وہ بھاگ رہا ہے ایک راستے پر اور تیز بھاگ رہا ہے, آپ کو کہہ رہے ہیں آپ بھی بھاگو, آپ کہتے ہیں میں ان کے اتنا تیز نہیں بھاگ سکتا ہوں, تو وہ اللہ کے راستے پہ جا رہے تھے, آپ یقیناً وہ سرعت پہ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ اس سرعت کو اس سپیڈ کو نہیں ریچ کر سکتے, آپ نے راستہ بدل دے کے شیطان کا راستے پہ دوڑنے لگے. یہ کون سی حجت بنی؟ کیونکہ آپ کسی کو اس, آپ کو اگر پتا چل گیا کہ وہ راستہ صحیح ہے اور کوئی آدمی اس میں بہت آگے نکل رہا ہے تو آپ کو تو ہمت ہونی چاہیے کہ میں بھی تو جوڑوں جہاں تک میری صلاحیت ہے. اور صلاحیت ایک بند چیز کا نام نہیں ہے, ہر کو اللہ ایک کے بعد ایک ایڈ کیا کرتا ہے. آپ ایک کیجئے آپ میں اور طاقت دیتا ہے. جو چیز پہلے مشکل نظر آتی تھی جب روح تیار ہو جاتی ہے وہ بہت آسان نظر آتی ہے, یا نہیں ہے؟ سب کو یہ تجربہ ہے. آپ اللہ کے راستے پر آگے بڑھیے اور اللہ آپ کا کام آسان, یقیناً مشکل ہی کے بعد آسانی ہے, یقیناً مشکل ہی کے بعد آسانی ہے. ہر کی مشکل الگ, ہر کی اس کے مطابق آسانی الگ. تو یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ کوشش اگر نہیں ہے تو پھر رسولوں کا کوئی معنی, آئمہ کا کوئی معنی نہیں ہے اور ہمارے لیے پھر حجت نہیں ہوں گے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ راستہ اللہ کا ہے, ہم اپنے صلاحیت سے چلیں, اور صلاحیت اضافہ ہو سکتی ہے. آپ دعا کرتے ہیں, آپ کے خود عمل کا خود ایک نتیجہ ہوتا ہے جو آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے, اللہ آپ کو ہدایت دیتا جاتا ہے, ورنہ آپ اہدنا صراط المستقیم کی بات ہی نہیں کر سکتے تھے. بار بار ہدایت آپ کو مل سکتی ہے, دن میں لاکھوں مرتبہ مل سکتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو کیسا عطا کرتا ہے ہم کو نہیں معلوم, لیکن یقیناً جو غیر حساب کی بات کرتا ہے, اور اللہ غیر حساب کی بات کرتا ہے, تو بہت بڑی عطا ہے. تو عطا سلسلے وار اس دنیا میں ہمارے لیے موجود ہے. نہیں سمجھنا غائب سے نظریں کو دور کرنا, اللہ غائب نہیں ہے. اللہ تو بہت زیادہ واضح ہے, سب سے زیادہ واضح چیز اللہ ہے. غائب جو چیز اللہ کہہ رہا ہے وہ جو میں سسٹم, یہ مادی سسٹم کو چلانے کا رکھا ہوں پیچھے, وہ سمجھ لو تو یہ تم کو دنیا سمجھ میں آنے لگے گی. اور جب یہ تم کو دنیا سمجھ میں آ جائے گی تو وہ لوگ, یہ جو دنیا کے جو ائمہ بن چکے ہیں, ائمہ الکفر کہتا ہے جو غائب پر ایمان نہیں رکھتے, ان کو ائمہ الکفر کہتا ہے. اور جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں ان کو کیا کہتا ہے؟ وجعلناہم ائمتا یہدونا بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. ہم نے ان کو امام قرار دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. کب؟ جبکہ انہوں نے صبر کیا اللہ کے راستے پر. جب جب آدمی غائب کی بات کرنے لگتا ہے تو پہلا جو الزام اس پر لگتا ہے کہ وہ پاگل ہے, وہ پاگل ہے. رسولوں کو جو مجنون کہا جاتا تھا, رسول کو بھی قرآن میں آئے تھے کہ ان کو مجنون کہتے ہیں, یا پھر معجزہ دکھاتا ہے تو جادوگر بن جاتا ہے یا کاہن بن جاتا ہے, یعنی پیشن گوئی کرنے والا. یہ سب کام رسولوں نے کیا ہے, اس لیے ان کے جتنے بھی نام تھے یہ کوئی اچھے نام کیوں, کہ ان کو غائب نظر آتا تھا, وہ غائب سے بات کرتے تھے, ان کو دنیا نظر آتی تھی, یہ دنیا سے بات کرتے تھے. فرعون بالکل واضح طور پر کہتا ہے, ہامان میرے لیے ایک اونچا مینار بنا دو, شاید کہ میں جا کر اگر دیکھ لوں کہ موسا کا شاید خدا کہیں ابروں میں بیٹھا ہو. یہ تمسخر تھا، یہ مذاق تھا کہ بابو ایسی ایسی کیوں پھینکتے ہو کہ جو قابل قبول نہیں ہے. اور جب نوح کے پیروں اللہ کی بات کر کر عبادت کرنے لگے تو وہاں کے پیسے والے، وہاں کے طاقتور لوگوں نے کہا ہے کہ نوح تمہارے تو پیروں یہ سب پست لوگ ہیں جس کو کچھ بات سمجھ میں تک نہیں آتی. وہ مادے میں غرق نہیں تھے، نوح کی صداقت ان کو نظر آ گئی اور وہ ایمان لے آئے. نوح کی صداقت اتنی ابراہیم کو نظر آ گئی، کانا من شیعتہ لابراہیم قرآن کی آیت، اور نوح کے پیرو شیعہ ابراہیم ہے قرآن کی آیت ومن شیعتہ لابراہیم. تو ابراہیم جو ہے تو نوح کی بات سمجھ میں آ گئی تو ان کے پیرو ہو گئے. آگے چلتے 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 ہم خاتم تک پہنچے اور اس کے بعد، تو یہ پورا سلسلہ جس کی ہم اب بات کر رہے ہیں، اللہ کو بھلا دینے والی بات. قرآن میں ایسی کئی آیتیں ہیں کہ اللہ کو بھلا دینے کے کیا کیا نتائج ہوتے ہیں، اور اللہ بھلا دینے والوں کو کس کس طریقے سے ان کے ساتھ. میں نے ایک آیت پڑھی تھی ابتدا میں اشارتاً کہ سلسلہ آدم کا اللہ کی بات کو بھول جانے کے نتیجے میں شروع ہوتا ہے. آیت ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِعَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم سے عہد لے لیا تھا پہلے ہی، پھر وہ بھلا دیے اس کو، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا. آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے ہم اولاد آدم، کہ اللہ ہم کو ایک قصہ اس لیے سنا رہا ہے کہ بھائی تم بھی وہی کرنے والے ہو، تم کو کوئی ایسی چیز نظر آ جائے گی جو شجر الخلد ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے کی بنیاد پر تم بھی چل پڑو گے اور دنیا میں غرق ہوتے جاؤ گے، اور وہ دنیا کی چیزیں تمہیں اچھی نظر آنے لگیں گی جس طریقے سے وہ شجرہ ممنوعہ آدم کو اور حوا کو پسند آنے لگا شیطان کے کہنے پہ اور ورغلانے پر. تو ہم اپنی نفس کو کی پرستش کرتے ہیں اور پھر وہ نفس ہم کو ورغلاتی ہے، تو گیو اینڈ ٹیک چلتا رہتا ہے. نفس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جب ایک مرتبہ پرستش کر لیے تو نفس کہتی ہے تو بڑا کام کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان بھی کہتا ہے کہ ہاں ایسے تو ہونا ہی چاہیے، جو خود سے نکل پڑے نا ان کو دھکیلنا بہت آسان ہے، خود ہی جا رہا ہے بھاگتے بھاگتے، اس کو اور تھوڑے پیروں میں طاقت لگا دیں گے ہم، کسی گاڑی میں کسی پلین میں کسی راکٹ میں بٹھا دیں گے، خود ہی دوڑ رہا ہے. شیطان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو اپنی مرکزیت سے ہٹا سکے. جب آپ مرکز سے ہٹتے ہیں اور روح سے دور ہو جاتے ہیں اپنی روح کی حقیقت سے، وہاں پر وہ وارد ہوتا ہے. آدم کے ساتھ کلیئر کٹ پکچر واضح ہے، اللہ نے اس کو بالکل واضح طور پر سامنے ایک بالکل ڈرامے کی شکل میں مت کہتے ہیں اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ ہم نے آدم کو اس شکل میں رکھا، وہاں پر کچھ پریشانی نہیں تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے یہ کام کیا، ان کو نکالا گیا. یہ گفتگو میں گزشتہ بول چکا ہوں. تو یہ والی کیفیت ہم کو نظر آتی ہے کہ ہم میں نسیان کی بڑی کمزوری ہے کہ جو دنیا کو دیکھ کر مادے کو دیکھ کر ابھرتی ہے. سبب کیا ہے اللہ سے نسیان کا؟ مادے کی طرف توجہ زیادہ کر لینا اور مادے سے امید لگا لینا، توجہ کا محتاج ہو، مادے سے امید لگا لینا. اگر ہم مادے سے امید لگائیں گے تو پھر اللہ سے کیا امید لگائیں گے؟ ہر چیز تو مجھے مادہ ہی تو دیتا ہے نا، میری لذتیں کیا ہیں، حتی عزت بھی اگر آج مل رہی ہے تو مجھے مادی چیزوں کی بنیاد پر مل رہی ہے، یا نہیں ہے؟ تو یہ نظر اگر آ جائے انسان کو کہ مادہ میری حقیقت کو ڈیفائن کرتا ہے تو پھر اللہ ڈیفائن نہیں کرے گا وہاں پر. اللہ جبرن کسی کو مومن نہیں بنائے گا، کیونکہ آزاد بھیجا ہے، اختیار دے کے بھیجا ہے، جبرن کوئی مومن نہیں بنے گا، چوائس سے مومن بنے گا. اجر اس لیے جبرن کہے گا. تو ہم اگر غلط راستہ اختیار کریں گے تو اس غلط راستے کا نتیجہ بھی ہم کو بھگتنا پڑے گا. آیتیں آپ کو ملتی جائیں گی. کیا ہوا؟ فلما نسو، مازکرو بھی ففتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. کیا ہو گیا؟ جب وہ ہم کو بلا بیٹھے, کہا بیٹھو, اللہ کو بلا دیا, بھول گئے وہ چیز جس کے ان کو یاد دہانی کی جا چکی تھی کئی چیزوں کی. قرآن کی آیت ہیں, تم شیطان کی بات نہ سننا, یہ تمہارے لیے ایک بڑا دشمن ہے. ٹھیک, انبیاء نے آ کر یہ بات سمجھائی, وان عبد اللہ حاضر صراط مستقیم, تم عبادت میری کرو, یہ صراط مستقیم, یہ سب بھول گئے, سیدھا راستہ بھول گئے. تو کیا ہوا؟ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ہر چیز کا مادی لذتوں کے تمام باب ان کے لیے کھول دیے. غضب, اللہ کو بھلا دیا, اللہ کی یاد دہانی جو کی گئی تھی اس کو بھلا دیا. اللہ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے ان کے لیے کھول دیے تمام مادی لذات کے باب. تو مادی لذات کے باب کہاں پر کھول رہا ہے اللہ؟ یہاں پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا بھلا دے رہے ہیں؟ اب جیسے مادی لذات کے باب کھل گئے, حتی اذا فرحوا بما اوتوا, اور جب وہ چیز جو ان کو دی گئی تھی اس میں انہوں نے مزہ لینا شروع کر دیا, انہوں نے مزہ لینا شروع کر دیا. اخذناہم بغتتا, ہم نے ایک وقت پر ان کو اخذ کر لیا, ان کو اپنی گرفت میں لے لیا, اور اس کے بعد وہ حسرت والے لوگ ہو کر رہ گئے, غمزدہ ہو کر رہ گئے. تو چھوٹ بھی جو مادی دی جا رہی ہے برائی کرنے کے باوجود, یہ بدترین عذاب ہے جو قرآن میں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون کہہ کر قرآن کہتا ہے. ہم ہلکے ہلکے درجہ درجہ ان کو عذاب میں کی طرف لاتے جائیں گے, اس شکل میں کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوگا. کبھی اللہ ایسے کام کرتا ہے مومن کے حق میں کہ اس کو اس تکلیف سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے راہ بدلنے کے لیے وارن کیا ہے. ان کو وہ وارننگ نہیں دی جائے گی, ان کا گناہ اس قسم کا ہوگا. اور ظاہراً یہ اجتماعی گناہوں کے لیے ہوتا ہے, جہاں پر ایک اجتماعی گناہ ہو جاتا ہے فرد بآسانی اللہ موڑ دیتا ہے, لیکن مل جل کے جب گناہ کرنے لگتے ہیں تب اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کرتے جاؤ کرتے جاؤ, سوائے لذتوں میں ڈوبنے کے تم اور کچھ کرو گے ہی نہیں. تم لذتوں ہی میں ڈھونڈنے کا اپنے لیے سرمایہ بناؤ گے, اور اس کے بعد تم کو ایک دن ہم پکڑ لیں گے. تو یہ آیتیں جو اللہ کو بھلا دینے کے نتیجے میں انسان کو پتاری ہوتی. اور پھر وہ آیت, ومن آرزا عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ عاما, جس نے ہماری یاد سے غفلت کی اس کو ہم نے کیا کیا؟ اس کی زندگی کو ہم نے تنگ بنا دیا, تنگ بنا دیا, یعنی وہ روح کی پرواز اس کی زندگی سے ختم کر دی. روح کی پرواز ہم نے اس کی ختم کر دی, مادے میں محدود ہو کر رہ گیا. ایک روح ہے کہ جو اللہ کی وہ حصوں میں سیر کر سکتی ہے جو غائب ہے, اور اس کے مقابل میں مادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, انفینٹلی چھوٹا ہے, غیر متناہی طور پر چھوٹا ہے. تو جب روح کو مادے سے متاثر ہو کر جینے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو زندگی تنگ ہو رہی ہے یا پھیل رہی ہے؟ تو انسان کی روح جو بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے دی گئی تھی وہ مادی اور مادہ پرستش میں کی کر کے یہ لیول پر آ گئی کہ جہاں پر اس کو تنگ کر دیا گیا. مادہ نے روح کو کام میں لا لیا, روح نے مادے کو کام میں نہیں لایا. خلق کیا گیا تھا مادے کو روح کے کام میں لانے کے لیے, اس کا الٹا کیا اور نتیجہ بھی اسی کا الٹا ہوا کہ قیامت میں جو دیکھتا تھا وہ روح کی آنکھ سے دیکھتا تھا. جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو روح کی آنکھ سے دیکھے گا یقیناً, کیونکہ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اگر بدنی آنکھ سے دیکھنا ہوتا تو بھی اندھے نہ ہوتے, کیونکہ دنیا میں اور ان کی حجت بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم تو وہاں پر دیکھنے والے تھے, تم مادی آنکھ سے دیکھتے تھے, اور یہاں پر روحی آنکھ کھلے گی. بصارت اور بصیرت کا فرق वहां पर पता चलेगा। क्यों? कि आप अगर वो आंख आपकी खुल जाए कि जो अल्लाह वाली आंख है, तकवे की आंख है, जहां बानी से है दुश्वार तर कारे जहां भी नहीं, अकबाल का मशहूर शेर, जहां बानी से है दुश्वार तर कारे जहां भी नहीं, जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा, जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो अल्लाह की आंख से देखते हैं, यंजुर वो बिनूर अल्लाह जो कुरान कहता है, उससे देखते हैं तो कयामत के दिन अंधे ना होते। तो मादे में रूह को छोटा करते करते उसकी हकीकत खत्म हो गई, जब उसकी हकीकत खत्म हो गई कयामत के दिन उसको अपना रोल प्ले करने का मौका नहीं रहा, आंख नहीं थी जो बननी थी दुनिया में, रूह को हमने आंखें नहीं दी, रूह को हमने कान नहीं दिए, रूह को हमने हाथ नहीं दिए, रूह को हमने पैर नहीं दिए, रूह को हमने दिमाग नहीं दिया। अल्लाह ने ये सब रूह के लिए बनाया था, तुमने सोचा कि मेरे लिए बनाया है, और तुम अपने आप को आइडेंटिफाई करने में इतनी बड़ी गलती कर दी है कि तुमने अपनी रूह से अपने आप को आइडेंटिफाई करने की जगह तुमने अपने बदन से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया। आईने के सामने कभी अपने वजूद को देखकर बिल्ली उछल पड़ती है, क्योंकि उसको यह समझ में नहीं आता कि वो उसका खुद का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, हम बिल्ली से थोड़े होशियार हैं, बस इतना ही, उसके बाद उसको समझ में आ जाता है तो फिर नहीं घबराती, थोड़ी देर कोशिश करती है, उसके बाद समझती है कि नहीं ये कुछ अलग सी चीज है। लेकिन हम जो एक मरहला आगे हैं, वहीं पर वो एक मरहले पे रुक जाते हैं। इसलिए जो चीज ऊंचाई के लिए बनाई गई थी एक पस्त दर्जे पे रुक जाए वो अजल कहलाई जाती है। वो तो जानवरों जैसे हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे, ये आयत किस उनवान से। तो अपने आप को जो आइडेंटिफाई करने वाला मसला है कि रूह से करूंगा या बदन से करूंगा, ये आयत इसमें आके कहती है अगर तुम छोटा ही जिंदगी गुजारना चाहे तो अपने आप को रूह से आइडेंटिफाई मत करो। अनसाहुम अनफुसहुम की भी आयत यही है कि हम उनको उनसे खुद गाफिल करेंगे, यानी वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे अपने बदन से ना कि अपनी रूह से। और जब रूह फैलने लगती है तो देखिए बदन और दिमाग कैसा उसके कंट्रोल में आता है, बदन और दिमाग उसके कैसे कंट्रोल में आता है, और उसके नतायज फिर कैसे रूनुमा होते हैं। आपकी मेमोरी का पावर कितना बढ़ जाएगा, आपकी इरिटेशन की एबिलिटी कितनी कम हो जाएगी, आपको गुस्सा नहीं के बराबर आएगा, हसद आपको माना नहीं देगी, झूठ आपको पागलपन नजर आएगा, दुश्मनी दोस्त से दुश्मन से भी फायदामंद नजर नहीं आएगी, क्योंकि दुश्मन को भी दोस्त बनाने का तरीका इस्लाम ने सिखाया। बुराई को अच्छाई से दूर करो, हो सकता है कि तुम्हारा सख्त दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन जाए, अच्छा दोस्त बन जाए। तो नफरत, अगर नफरत ही होती तो मुशरिकीन के दरमियान रसूलों को भेजना, फिरौन के पास रसूलों को भेजना माना नहीं देता था। अल्लाह की रहमत हर चीज को घेरे हुए है, चाहे वो चीज बुरी क्यों ना हो, अल्लाह बुरी चीज को छोड़ नहीं देता। फिरौन को भी हिदायत की तरफ बुलाता है। माविया को कितने खतूत मौला ने नहीं लिखे कि हक की तरफ आ जा, ये कि हक समझे, उसने एक खत में यह भी लिख दिया कि मैंने जब कहा था आपको कि मैं आपकी बैत कर लूंगा, वो उस शर्त पे था कि आपकी इताअत करना ना पड़े, वो भी खत लिखता है कि मैं तो जब राजी भी था कि कर लूंगा बैत, तब भी मैं इस बात पर था कि मैं आपका मुती ना बनूं, यानी ये रूह का रास्ता मुझे आप लेकर चलेंगे। तो मौला के कई लोग मानने वाले मौला का रूह का रास्ता ले पर ले जाने को पसंद नहीं करते, پسند نہیں کرتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ مولا کا راستہ معاذ اللہ صحیح نہیں ہے، یہ کبھی نہیں کہتے، راستے پر چل کر دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی راستہ مناسب ہے، جو عمر سعد کو مولا نے کہا کہ جو مل رہا ہے تجھے یہاں پر میں مدینے میں دینے تیار ہوں، کہا کہ میری یہاں کی روٹی مجھے کافی ہے، مجھے اس سے بہتر اور کچھ نہیں چاہیے، جانتا تھا کون حق پر ہے، معاویہ جانتا تھا کون حق پر ہے، لیکن ترجیح میں مشکل ہو گئی، کس چیز پر ترجیح، ایک ایسا واٹر شیڈ مومنٹ آتے ہیں، ایسے دو راہے انسان کی زندگی میں کئی مرتبہ آتے ہیں کہ جہاں پر اگر وہ سیدھے ہاتھ کی طرف چلا گیا تو اس کی زندگی پھر الگ ہی راستہ لے لیتی ہے، اور وہ غلطی سے بائیں ہاتھ کی طرف چلا گیا تو پھر اس کی زندگی ایک الگ راستہ لے لیتی ہے، مشکل ہے۔ اور آیتیں قرآن کی، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر العباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ واضح آیت ہے سورہ زمر کی۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، طاغوت ہر وہ طاقت کو قوت کو کہتے ہیں جو سوسائٹی میں ایکٹیو ہو اجتماع میں اور جو اللہ کے مقابل کے راستے پر لے جا رہی ہے، یہ طاغوت ہے، کبھی شیطان کی شکل بنا جا سکتی ہے، کبھی حاکم کی شکل بن جا سکتی ہے، ہر وہ چیز جو ایک سوشل ڈائمنشن رکھتی ہے، اجتماعی ڈائمنشن رکھتی ہے اور اپنی طاقت کو منوانے کو کی کوشش کرتی ہے، اس کو مان لینا۔ تو کون ہے یہ؟ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ کے جو اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے، وہ قوتوں سے کہ جو اللہ کے مقابل میں کھڑی ہیں اجتماعی طور پر، ظالمین جو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ یہ آنے والے کچھ سال میں آپ کو احساس ہوگا کہ آنے والے 5 سال میں کہ کیسے کیسے ہماری حلق کے نیچے عبادت طاغوت ڈھک لی جائے گی۔ تو کون بنے؟ ہم وہ بنے کہ جو اجتناب کریں طاغوت سے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور وہ انابو الی اللہ، اور اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں لوگ، کیونکہ طاقت جو ہے طاغوت سے اجتناب کرنے کی کہیں سے آنی پڑتی ہے، آپ اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے، یہ اعوذ باللہ اللہ میں پناہ قوی علی خدمتی کا جوا رہی وشدد علی العظیمت جوا نہیں، یہ جو دعائیں آپ کو ملتی رہتی ہیں، یہ سب کی سب دعائیں اللہ سے طاقت لے کر اللہ کے راستے پر چلنے والی ہے، انسان کے پاس کوئی فیول ایندھن نہیں ہے، کوئی پیٹرول نہیں ہے کہ خود اپنا ڈال کے اپنی اللہ کے راستے پہ گاڑی چلائے، اللہ کی ایک ایک مرضی پر چل کے ہر لحظہ اللہ سے ہدایت لیتے ہوئے ہم اللہ کا سفر طے کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے سفر میں بہت دور نکل گئے ہیں، جب وہ پلٹ کر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو یہاں تک آنے کے مستحق نہیں تھے، تو نے لا دیا، ہم تو مستحق نہیں تھے، تو نے لا دیا۔ جیسے جیسے مرحلہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ تو لے کر جا رہا ہے، ہم کہاں کے جانے والے؟ اگر خیبر کو اکھاڑ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کہاں کے اٹھانے والے، وہ تو قوت ربانی تھی، اس کا ہاتھ کام کر رہا تھا۔ کبھی یہ غلطی سے نہیں کہنا کہ اس کا اگر ہاتھ ہمارے ہاتھ کے ذریعے سے کام کر رہا ہو تو وہ ہمارے ہاتھ کا محتاج ہے، وہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم کی جو آیت ہے کہ جہاں پر رسول کے ہاتھ کی طرف بات کی جا رہی ہے، وہ یہی ہے کہ عطا ہے کہ تمہارا ہاتھ اب ہم اپنے آپ سے تشبیہ کر دیں گے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى، اپنے سے تشبیہ کر دیں گے تمہارے فعل کو، تمہارے فعل کو۔ یہ اللہ کی عطا کا طریقہ ہے کہ جیسے جیسے عطا بڑھتی جاتی ہے بندہ اپنے میں بندگی میں شدت محسوس کرنے لگتا ہے. یعنی ایک ایسی بات ہے کہ میں تو صفر تھا, میرے سامنے ایک لکھ دیا گیا تو میں 10 نظر آنے لگا, میرے ساتھ اور ایک لکھ دیا گیا تو میں 110 نظر آنے لگا. جیسے جیسے نمبر بڑھتے جاتے ہیں اپنے زیرو ہونے کا احساس بڑھتا جاتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اگر زیرو کو اندازہ ہو جائے کہ میں اکیلا ہوں, اس کے بعد ایک لگ جائے, بولے گا بری بات نہیں ہے, وہ صفر تھا اور 10 صفر کے مقابل میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے, انفینٹ. اس کے بعد اور لگتے جائیں جو بھی فگر, اس کے بعد پھر اللہ ملٹیپلائی بھی کرتا ہے اور پھر غیر حساب کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایکسپوننشیل گروتھ کی بات کرتا ہے, یعنی ٹو دا پاور آف, جس کو آپ لوگ کہیں گے, اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے, اس کا الٹا بھی ہوتا ہے, سکڑتے 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 ٹو دا پاور آف مائنس پہ چلے جاتے ہیں, یعنی ایک کے نیچے وہ ویلیو ڈالتے جائیے آپ, یعنی چھوٹے سے چھوٹا چھوٹے سے چھوٹا, بہت پرابلم آ جاتا ہے. تو یہ اب ہم کو سمجھ لینا ہے. تو ہوتا کیا ہے, یہ لوگ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں طاغوت کے مقابلے میں تو ان کے لیے ہی خوشخبری ہے, فبشر العباد, یہ میرے بندوں کو تم اے رسول بشارت دے دو. کیوں ہیں یہ لوگ, الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ, یہ لوگ مختلف باتوں کو غور سے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. سوسائٹی میں باتیں اچھالی جاتی ہیں, جب طاغوت آتا ہے تو طاغوت آ کے اپنے بڑے بڑے بےخوبی کی گفتگو نہیں کرتا, سمجھداری کی گفتگو کرتا ہے. خود فرعون کہتا ہے میں تو تمہیں ایک میچور راستے پر لے جا رہا ہوں, ایک محکم راستے پر لے جا رہا ہوں. سبیل الرشاد کا لفظ استعمال کرتا ہے جس کو رشد اور میچورٹی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ نہیں کہہ رہا کہ میں تم کو ایسی جگہ پر لے جا رہا ہوں, نہیں نہیں, میں تو تمہاری ترقی اور بلندی کے لیے کام کر رہا ہوں. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے اور زور سے کہیں گے, ہم تو سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس لینے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن جب کسی مظلوم کو مارا جاتا ہے نا تو ہم کو احساس نہیں ہوتا اس کی تکلیف کا. وہ مظلوم کی تکلیف کا احساس کس کو ہوتا ہے؟ وہ اناب الل لا. ظلم کیا ہوتا ہے اللہ کی نظر سے دیکھو, ہم اپنی نظر سے کیا دیکھیں گے, ہم تو ظلومن جہولا کی صفت میں ہیں قرآن کی آیت کے مطابق, قرآن کی آیت کے مطابق ہم تو ظلومن جہولا ہیں, بہت زیادہ ظالم ہیں ہم, بہت زیادہ جاہل ہیں ہم. تو ظلم کو ہم کیا سمجھیں گے؟ اور نتیجے میں سمجھا نہیں جاتا, ویڈیو آ جاتے ہیں ظلم کے, آپ جانور کو بھی اس طریقے سے نہیں ماریں گے, اللہ واللہ جانور کو بھی نہیں ماریں گے, اور اگر ماریں گے تو لعنت ہے ہم کے اوپر کہ ایک جانور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, بے زبان جانور کو تکلیف پہنچا, یہ زبان والا جانور ہے, بھائی بھائی کہہ کر چلا رہا ہے, میں اور تم وہی صنف کے ہیں, اور اس کو مارا جا رہا ہے اور کوئی نہیں کہتا. یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا؟ تو کون ہے یہ لوگ جو اللہ کی طرف انابت کرتے ہیں, پلٹ پلٹ کر بار بار اللہ کی طرف جاتے ہیں؟ جناب ابراہیم کے لیے کہا گیا اللہ جینا یستمیون القول ویتبیون یتبیون احسنا, وہ لوگ وہ ہیں کہ جو یہ پورے اقوال جو چلتے جاتے ہیں نا, یہ بڑی بڑی باتیں, سب کی ساتھ کی بات, سب کے وکاس کی بات, سب کے وشواس کی بات, یہ وہ 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 وہ, یہ سب سنتے ہیں, کانوں میں روئی نہیں لگا لیتے, لیکن اسی کو قبول کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ صحیح ہے. اور صحیح چیز زبانی نہیں ہوتی, عملی ہوتی ہے. صحیح چیز زبانی نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز اگر زبانی ہو اور اس کا عملی روپ نہ ہو تو وہ جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. میں آپ کے سامنے 10 باتیں کروں آپ کی اچھائی کے لیے, لیکن عمل میں ایک بھی کام نہ کروں جو آپ کے اچھائی کا ہو, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو جھوٹا ہے. جھوٹا اس بات میں نہیں کہ میں آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہوں اس میں جھوٹا ہوں, کرنے میں جھوٹا ہوں. تو جب اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ کون سی اچھی بات ہے جو قابل قبول ہے؟ یستمعون القول ویتبعون احسنہ، اس میں سے سب سے صحیح چیز کی کو قبول کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. زمانے کے رجحانات کو، کھوکھلے الفاظ کو یہ قبول نہیں کرتے. ان کی عقل یہاں تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ آگے آیت وہی چل رہی ہے، اولئک الذین ہداہم اللہ، وہی وہ لوگ ہیں کہ جس کو اللہ نے ہدایت دی. یہ پورا شعب دور میں ہدایت کس کو مل رہی ہے؟ وہ لوگ کے جو اجتناب کر رہے ہیں طاغوت کو اور اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں، ان کو بشارت دی جا رہی ہے، بشارت دے دو ای بات کو. الذین یستمعون القول اولئک الذین ہداہم اللہ، وہی وہ لوگ ہیں کہ جس کو اللہ نے ہدایت دیے، اولئک ہم اولو الالباب، وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اولو الالباب ہیں، یعنی جن کا دماغ روح کا سبق پڑھ لیا ہے. دماغ جو بدن کا سبق پڑھتا ہے، وہ بدن کے ذریعے سے حاصل شدہ مزوں کو اپنے میں سٹور کر لیتا ہے، اور وہ مزے پھر ملٹیپلائی ہوتے ہیں دماغ میں، وہ مزے ملٹیپلائی ہوتے ہیں دماغ میں، اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ انسان پھر اپنے آپ پر گناہ سے روکنے کا کنٹرول کھو دیتا ہے اور پھر گناہ ہوتے جاتے ہیں. اور جیسے جیسے یہ لذتیں بڑھتی جاتی ہیں، رکاوٹ میں اور مشکل ہوتی ہے کہ اس پوائنٹ تک آدمی چلا جاتا ہے کہ جس کو ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن کہیں گے، پوائنٹ آف نو ریٹرن کہیں گے. اور وہ اگر ہم کیفیت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہم گئے. یہاں پر یہ جو آیتیں کہہ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جہاں پر انسان کو اللہ لے کے آگے بڑھ رہا ہے طاغوت سے بچنے کے نتیجے میں، لیکن اگر ہم طاغوت کے سامنے ہی اپنے آپ کو جھکا دیں تو انابت ختم ہو جائے گی، اللہ کی طرف پلٹنا ختم ہو جائے گا، بشارت چلی جائے گی، یستمعون القول ویتبعون احسنہ کی قدرت چلی جائے گی، اور اللہ سے ہدایت سے ہم محروم رہ جائیں گے، اور اولی الالباب کی کیفیت سے خارج ہو جائیں گے. یعنی دماغ ہمارا مادی ہو گیا ہے، دماغ اور بدن کو روحی رنگ دے دینا. کچھ لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں نا کہ ان کے جناب سلمان جی قبر کھودی گئی 1940 میں عراق میں، رپورٹ کیا گیا نیوز پیپر میں، رپورٹ کیا گیا، جامر ابن عبداللہ انصاری کی بھی وہیں پر تھی. وہ قبریں جب کھودی گئیں تو جیسے کی ویسی نکلی، جیسے کی ویسی نکلی، نیوز پیپر میں آئے ہیں آرٹیکل، فوٹوگرافی بھی ہوئی اس زمانے میں، 1940 میں فوٹوگرافی ہوتی تھی. اور کھودنے کا حکم جو ہے وہاں کے جو مین قاضی تھے، چیف قاضی تھے بغداد کے عثمانی دور کے، ان کے خواب میں آ کر کہہ رہے تھے کہ ہمارے قبروں میں پانی آ گیا ہے. کوئی وہاں پر انہوں نے ندی کو روک کر جو ہے کوئی ڈیم بنا رہے تھے، کچھ کینال بنا رہے تھے، تو پانی آ گیا ہے. تو دو تین دن جب کنٹینیوس ہوا تو وہ انہوں نے پھر اقدام کرائے، ٹیلی ویژن کے کرو بھی آئے، مطلب فوٹوگرافی کرنے والے، اور وہ لوگوں نے فوٹوگرافی بھی کی. تو یہ بدن جو ہے اتنے سالوں کے باوجود بھی ویسے ہی تھے جیسے کہ دفن کرنے کے وقت تھے. یہ غیروں کی خبر ہے جو اخبار میں بھی آج سے 10-12 سال پہلے سیاست والوں نے بھی چھاپا تھا. تو کچھ بدن خراب ہی نہیں ہوتے، وہ بدن ویسے رہتے ہیں کہ جس پر روح نے کام کر لیا، جس پر روح نے کام کر لیا. دماغ بھی روحی ہو گیا، بدن بھی روحی ہو گیا، اس کے لیے فنا نہیں ہے. انسان میں اب وہ قدرت ہے کہ پست کو بلند کر دے، انسان میں وہ قدرت ہے کہ جو پست کو بلند کر دے، یا نہیں تو اسفل سافلین ہو جائے. کیونکہ کوئی چیز پست سے پسترین نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں عروج کا امکان ویسا ہی نہ ہو. آپ کو عروج کا امکان ہے، جانوروں کو نہیں ہے. وہ پست کیا ہوں گے؟ جیسے تھے لگ بھگ ویسے رہیں گے، سوائے یہ کہ آپ کہیں گے اگر کتا پاگل ہو گیا تو اس کی پستی ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہی فرق. ٹھیک ہے نہیں، ہاتھی مست ہو گیا تو اس کی پستی ہے، اتنا ہی فرق. کوئی خاص وہ نہیں ہوتا، خاموش کم بیٹھتا ہے، نقصان زیادہ پہنچاتا ہے. लेकिन इंसान अगर मस्त हो जाए या पागल हो जाए तो क्या करता है? नमूने दिख रहे हैं ना हमारे को, थे ना नमूने? सद्दाम भी तो एक नमूना था। आज के जमाने में भी नमूनों की कमी नहीं है, उनकी तारीफ इतनी की जाती है कि वो नमूने नजर नहीं आते, क्योंकि रूह की रोशनी में उनको देखा नहीं जा रहा है, उनकी बदनी हकीकत को फोटोग्राफ करके उनकी तारीफें की जा रही हैं, अंबिया की नजर से नहीं देखा जा रहा है, हत्ता मजहबी किताबों की नजर से भी नहीं देखा जा रहा है, हत्ता उनके मजहबों की किताबों के हिसाब से भी नहीं देखा जा रहा है। ट्रंप को बाइबल के हिसाब से देख लो, मोदी को उपनिषद और वेदांत के हिसाब से देख लो, देख लो, देखना हो तो उसके बाद तहलील करो ना, उसके बाद तहलील करो। हिंदुइज्म की बेसिस पर मोदी को तोलो, हिंदुत्व की बेसिस पर नहीं। हिंदुइज्म रिलीजन है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। उसी तरीके से यहूदियत मजहब है, सियोनिज्म ज़ायोनिज्म आइडियोलॉजी है। इनको उस बुनियादों पर, और ये भी जो फार राइट कहते हैं जिसको अमेरिका में ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं उनको वही बाइबल के उन्वान से और ओल्ड टेस्टामेंट के उन्वान से तोड़ लो, ये तुम्हारे फॉरेनर से दुश्मनी करना, कालों से दुश्मनी करना, ये बेसिस पर जिसको व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कहा जाता है अमेरिका में, उस पर मत तोलो, उसके बाद देखो। अल्लाह के नाम पर, जैसा मैंने कल भी कहा था मुंबई में, कि अल्लाह के नाम पर जुल्म नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जा सकता। अल्लाह के नाम पर सिवाय अदल के, हत्ता दुश्मन के साथ, एहसान के हत्ता दुश्मन के साथ, ईसार के हत्ता दुश्मन के साथ, ये तसव्वुरात है। मिनिमम अदल, दरमियानी नेकी और एहसान, इंतहा ईसार, ये दुश्मनों के लिए है, ये दुश्मनों के लिए है। और दोस्त के लिए इब्तिदा ऐसा ईसार, दुश्मन के लिए इब्तिदा अदल, दरमियानी एहसान, इंतहा ईसार, और दोस्त के लिए इब्तिदा ईसार। रूह ये बोलती है, अल्लाह रूह को ये समझाता है, और रूह दिमाग में और बदन में वो कैफियत ले आती है कि अब तेरा भी काम वो है। क्योंकि अगर ये ना होता तो मालिक तो हाथ से क्यों बात करवा रहा है कयामत के दिन, ये पैरों से क्यों बात करवा रहा है, ये जबान से क्यों बात करवा रहा है, ये क्यों बात करवा रहा है ना, हम पढ़ते हैं ना कुरान में, ये तो अल्लाह कहेगा दोनों तरीके की बात करते हैं, तुमने अगर इनको अच्छी बात सिखा दिए होते तो सवाल ना करते, तुम्हारे फजाइल बयान करते कि इसने हमारे से ये हाथ से ये काम किए हैं, कईयों की भूख मिटा दी, कईयों की इज्जत और आबरू बचा ली, ठीक है। पैर कहते कि इसने हमको उस सफर पर लेके गया जो तेरी इबादत का सफर था, तो शर्मिंदगी किस बात की। तो तुमने अपने हाथों को बोलना सिखाया, मैंने नहीं, तुमने अपने पैरों को बोलना सिखाया, मैंने नहीं, तुमने अपने जबान को बोलना सिखाया, मैंने नहीं। अब चॉइस तुम्हारी है कि जबान बोलेगी तो क्या बोलेगी, पैर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हाथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तुम पढ़ा लो, तुम सिखा लो, इख्तियार दिया हूं, मुद्दत कम है, गुनाह करे हो बख्शने को तैयार, पूरे तमाम। तौबा चाहिए, तौबा यानी पलट के आना, भागते भागते मेरे से दूर होते होते तौबा माना नहीं रखती। मफहूम क्या ये है, मैं एक बात कह रहा हूं कि मैं यहां खड़ा हूं और मुझे जाना यहां है और मैं भाग रहा हूं इधर, नहीं पर पलटना, पलट के अल्लाह की तरफ आना, मैं पलट नहीं रहा हूं, मैं तौबा तौबा करते हुए गुनाह की तरफ भागता जा रहा हूं। हम अल्लाह का नाम लेते हैं, रसूल का नाम लेते हैं, अहले बैत का नाम लेते हैं, मौलाए मुत्तकियान का नाम लेते हैं, इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, अलैहिस्सलाम, ये सब का नाम लेते हैं, लेकिन भाग रहे हैं दुनिया की तरफ। تو فاصلہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، آیا قریب ہوتا جا رہا ہے. آپ کی حقیقت یہ بولے گی کہ ہم اللہ سے دور ہوتے ہوئے ان کا نام لے رہے تھے. آپ اللہ کا نام لے کر اللہ سے دور ہو سکتے ہیں؟ ورنہ ویل للمصلین کا معنی ہی نہیں ہے، ورنہ ویل للمصلین کا معنی نہیں ہے. تم میرا نام لے کر دور ہو سکتے ہو مجھ سے، تمہاری روح گواہی دے گی کہ تم میرے لیے لے رہے ہو یا اپنے لیے لے رہے ہو. جب اپنے لیے ہو صلاتہم ساہون والے ہو جاؤ گے. وہ لوگ کہ جو اپنی عبادت کی حقیقت سے غفلت میں ہیں، بھولی ہوئی کے حالت میں ہیں. میرے لیے، اور یہ بہت آسان ہے، ختم کر رہا ہوں، بہت آسان ہے. ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں، دماغ اگر ادھر ادھر جا رہا ہے تو اللہ کی طرف نہیں ہے، بدن اٹھ بیٹھ کر رہا ہے، حکم کیونکہ آ چکا ہے روح سے. دماغ کو حکم دیا گیا ہے کہ بدن کو حرکت میں لاؤ، بدن میں طاقت ہے، روح حکم دے رہی ہے، دماغ حکم دے رہا ہے اور وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے. آپ اپنی چوائس سے جا کر نماز کو کھڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. روح نے لایا وہاں تک، یہاں پر بھی لایا، کوئی شک نہیں. لیکن جب کام شروع ہو رہا ہے نماز کا، نیت سے اور اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام سے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب روح کئی چیزوں کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. وہ کام یاد آ رہا ہے، وہ ادھر کی بات یاد آ رہی ہے، بیکار سی دماغ میں چیزیں آ رہی ہیں. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ پروسیس جو ہے انسان کے کنڈیشن کو بہترین طریقے سے منعقد کرتا ہے. آپ وہ ہیں کہ جو آپ نماز میں ہیں، یہ سمجھ لیں، توجہ کا محتاج. اگر آپ کی نماز میں آپ ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری حقیقت روح کی نماز میں نظر آئے گی، کیونکہ جو معراج ہونی چاہیے وہ معراج میں یہ حالت ہماری کہ ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں. رسول اگر معراج کے وقت ادھر ادھر چلے جاتے تو کہاں جاتے نہیں معلوم، لیکن ہماری معراج میں ہم کو یہ چھوٹ دے دی گئی ہے کہ آپ جا جاتے جاؤ. تو یہ اندازہ ہم کو ہونا چاہیے کہ ہم اپنی روحی کیفیت کو نماز میں دیکھ لیں. آپ غور کریں گے اگر آپ سیریس ہوں کہ جیسے جیسے آپ توجہ بڑھاتے جائیں گے اور اللہ کا احساس آپ کے لیے بڑا ہوتا جائے گا، اتنا ہی آپ کی توجہ خود بخود نماز میں بڑھے گی. اور آپ کی روح کیونکہ ڈیزائن ہی عبادت کے لیے کی گئی تھی، اور سب سے بڑی عبادت ذکر اللہ اکبر کی بنیاد پر قرآن کی آیت کہ ذکر خدا سب سے بڑی چیز ہے، تو آپ کی روح ذکر خدا کے لیے اور اس کے نتائج کو مرتب کرنے کے لیے بنائیں گے جو عبادت بنتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی پیاسے کو پانی دیا جائے تو کیا ہوگا. ہم روزہ رہتے ہیں، پیاس کی شدت رہتی ہے، خصوصاً اگر دھوپ میں کچھ دیر تک اگر گھوم پھر کے آئے ہوں. اس کے بعد اگر روزہ جب ہم کھولتے ہیں تو پانی کی کیا اہمیت ہو جاتی ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتی. سردیوں کے دنوں میں یا ہم جب ریگولر پانی پیتے ہیں گرمیوں میں بھی نہیں رہتی. سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پانی کی تو بالکل ہی ایک الگ ہی دنیا ہے، الگ ہی کیفیت ہے. جو لذت ہے وہ اب نصیب ہو رہی ہے پیاس کی شدت کے وقت. ہونٹ سوکھ چکے ہیں، زبان لکڑی جیسی نظر آ رہی ہے. ٹھیک، تو روح کو اگر احساس ہونے لگے ارے یہ تو اللہ کی یاد میرے لیے، میری سوکھی روح کے لیے پانی کا کام کر رہی ہے، میری پیاسی روح کے لیے پانی کا کام کر رہی ہے. اب آپ بتائیے جو لذت ہم پانی سے لیتے ہیں وہ لذت اللہ کی یاد سے نہیں لیں گے کیا؟ اللہ کی یاد سے لیں گے. اچھا، راستہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، آپ کر کے دیکھیے. 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، یہی غنیمت ہے. پوری نماز پڑھوں گا اللہ اکبر نیت سے لے کر آخری سلام تک کہ بالکل میں اللہ کی طرف ہی تب متوجہ رہوں، ورنہ میری نماز یہ ہوتا ہی نہیں. وہ دوسرے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے جو میسر ہے. ہوتے 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 پرسنٹیج جو نماز میں اس کی اہمیت بڑھاتے جائیں. کم بھی بڑھ رہی ہے تو برا نہیں ہے، لیکن ایک تول تو ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ایک کسوٹی تو ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اور یہ کسوٹی کو لے کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور وہ لذت جب آنے لگتی ہے تو نماز آسان ہو جاتی ہے، اور وہ کیفیت سے ہم دور ہو جاتے ہیں. انھا لکبیرت اللہ علی الخاشعین. نماز بہت ہی گراں چیز ہے، مشکل چیز ہے، مگر ان کے لیے کہ جو خشوع رکھتے ہیں. خشوع والی روح یعنی جو اللہ کے احساس میں خوش ہوتی ہے, سمجھتی ہے کہ مجھے اب میرا پانی مل رہا ہے. روح کا پانی ہے اللہ کا احساس, ذکر خدا, ذکر یعنی یاد عربی. تو یہ والی ہم کیفیت لا سکتے ہیں. تو ہماری انتہا درجے دیکھیں, ہمارے اسفل السافلین ہونے کی کیفیت کو دیکھیں, اور اس کے بعد ان ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہدایت قرآن و اہل بیت سے مستفید ہوتے ہوئے اگر ہم اپنا راستہ دنیا کا طے کر لیں تو ایک ایسی چھوٹی سی دنیا بنا سکتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ اقتدار کی دنیا ہوگی, اقتدار کی دنیا دنیا والوں کو مبارک ہو, ایمان کی دنیا ہوگی. اور ایمان کی چھوٹی دنیا بھی بہت بڑی ہوتی ہے, کیونکہ اس کی جو ترازو ہے نا وہ پوری مادی ترازوں میں اگر رکھا جائے اور پورے مادے کو دنیا کے ایک طرف رکھا جائے, ایک چھوٹی سی ایمانی دنیا اس پر زیادہ اثر کرے گی. یہ پورے مادے کو اگر آپ تولیں گے اور اس چھوٹی سی ایمانی دنیا کو کریں گے, یہ زیادہ وزن نظر آئے گی, یہ زیادہ وزن نظر آئے گی. مثالیں میں آپ کو بہت دے سکتا ہوں, مادی دنیا میں بھی آپ کو مل جائے گا. نیوٹرون سٹارز ہوتے ہیں جس کی لگ بھگ سائز جو ہے ایک شہر کی ہوتی ہے, 20 کلومیٹر کا ان کا ڈائمیٹر ہوتا ہے لگ بھگ. دنیا ہماری اگر آپ دیکھیں اور سورج کو دیکھیں جو تارا ہے, سورج 30 لاکھ مرتبہ ہمارے سے بڑا ہے, 3 ملین ٹائم, اور نیوٹرون سٹار کی کا ڈائمیٹر لگ بھگ 20 کلومیٹر, ریڈیس 10 کلومیٹر, لیکن اس کا وزن سورج کے وزن اتنا ہوتا ہے. سورج 30 لاکھ مرتبہ ہم سے بڑا ہے. مادے کو یہ, اور پھر یہ بھی مادے کے کانسنٹریشن کا نہیں ہے. بگ بینگ کا جو تصور ہمارے پاس پیش کیا جاتا ہے کہ بہت ہی چھوٹی دنیا آج یہ والی دنیا بن گئی, اربوں اربوں لائٹ ایئرز والی. تو سکڑوانا, دبانا اور پھیلانا, جس کو قبض و بسط کہتے ہیں عربی میں, وہ اللہ کے پاس مادے میں بے انتہا ہے, مادے میں بے انتہا ہے. خالی یہ بتلانا چاہ رہا ہوں اس کی قدرت کا اندازہ دلانے کے لیے, مادے میں بے انتہا ہے. روح جو امر کی کیفیت ہے, یہ خلق کی کیفیت ہے, لیول لو, کم, پست, دنیا, یہ لیول پہ یہ ہے. تو ہائر لیول پہ کیا ہوگا, ہائر لیول پر کیا ہوگا, روح کے لیول پر کیا ہوگا؟ روح کو اگر وہ کیفیت میں لا جائے جو پھیلانے والے, اور خدا نہ خواستہ اگر اس کیفیت میں لا دے جو تنگ کرنے والے, تو بدن کو اور میٹر کو آپ متوجہ کر کر دیکھ لیں کہ ہم کتنے بڑے خطرے میں بیٹھے ہیں. خطرہ بہت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک جگہ میں نے یہ آیت میں اولی الالباب کی بات کہی ہے, اور ایک جگہ پر اللہ اولی الالباب کن کو کہہ رہا ہے, یہاں پر تو پلٹنے والوں, وہاں پر بھی کہتا ہے اولی الالباب وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر, بیٹھ کر اور لیٹے ہوئی حالت میں, اور کیا کرتے ہیں, یتفکرون فی خلق السماوات, اور خلقت مادے کے بارے میں, کائنات کے آسمان اور زمینوں کی خلقت کے بارے میں فکر کرتے ہیں, اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے مالک تو نے ان کو باطل خلق نہیں کیا. یعنی اس سب کائنات کا نچوڑ تو نے اس روح کو بدن دینے کے لیے کیا. سبحانکہ, تو کیوں کوئی چیز کو باطل خلق کرے گا؟ فقنا عذاب النار. تو خلقت مادے میں, آسمان اور زمین کی خلقت میں غور کر کر نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے اور روح کو کام کرنے کا موقع نہ دیا جاتا, ان کی خلقت باطل ہے اور تو باطل کام نہیں کرتا. سبحانکہ, تو ہر عیب سے پاک ہے. فقنا عذاب النار, کائنات کا مرکز بنا دیا ہم کو. اگر کائنات ایک سرکل ہے تو ہم اس کا مرکز ہے. پورا اگر ایک سرکل ہے تو انسان اس سرکل کا مرکز ہے, اور مرکز اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو فائدہ ہی کیا ہے. مرکز تھا تو سرکل بنا. سرکل بناتے کیسے ہیں؟ مرکز نہ ہو سرکل بن سکتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. سب کو معلوم, بچوں کو بھی معلوم, مرکز کو روح کو بنایا اور اس کے بعد سرکل بنا دیا, سرکل بن گیا مادہ, روح مرکز. اگر سمجھ لو کہ تم مرکز ہو تو اس پر حکومت کرو گے اور سرکل کو بالکل ہی اپنا مرہون منت سمجھو گے. لیکن مرکز کے مقابل میں دیکھنے کو سرکل بہت ہی بڑی چیز ہے, جتنا بھی بڑا بنا لیا. ٹھیک ہے, مرکز اگر اپنی مرکزیت کو بھول جائے تو سرکل کا کوئی بھی حصہ بن جائے گا, سرکل کو وجود میں لانے والا نہیں بنے گا. ہم پلٹ کے اللہ سے کہہ رہے ہیں, مالک تو نے ہم کو مرکز بنا دیا. اللہ کہتا ہے تم ہی تو اولو الالباب ہو, اپنی مرکزیت کو سمجھ لیا. اور تمہاری مرکزیت کہہ میں ہے؟ بولے عبادت میں. اور سمجھے کیسا؟ عبادت کے ذریعے سے. اے سمجھے عبادت کے ذریعے سے, اور سمجھنا پھر عبادت کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ کیفیت ہے جو بار بار قرآن آمنو کو آمنو کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنو آمنو, اے ایمان والو ایمان لالو. کیوں؟ تمہارا ایمان آگے بڑھتا جائے گا آگے جتنا کرتے کرو, اور اس کی روک نہیں ہے, انتہا نہیں ہے. یہ سب ہم کو سکھایا گیا ہے کتاب سے, سنت سے, احادیث کے ذریعے سے, کرداروں کے ذریعے سے. سب سے بڑی چیز جو ہم کو نصیب ہوا ہے, کردار نصیب ہوئے ہیں. انبیاء کے کردار, اس کے بعد ائمہ کے کردار, یہ جو بالکل تاریخ کا حصہ ہے. 250 سال کی ظاہری زندگی ہمارے درمیان جو ہمارے ائمہ نے تاریخ کے دائرے میں گزاری, کلیئر کٹ تاریخ ہے موجود. گزشتاؤں کے پاس ایسی تاریخ نہیں ہے, کسی کمیونٹی کے پاس ایسی تاریخ نہیں ہے. اگر وہ چیز کا فائدہ اٹھا لیں, وہ چیز کو سمجھ لیں, اپنی مرکزیت کو سمجھ لیں, تو پھر ہوگا کیا؟ آپسی محبت, انما المؤمنون اخوة, نیکی اور شرافت کی باتیں, علم اور علم کو سمجھنا اور سمجھانا. ہم مراکز بنا لیں گے دنیا میں یہاں کے اوپر جو لوگوں کو علم بانٹیں گے, کیونکہ علم کا مرکز ہی یہ ہے کہ آپ مرکز کو اپنے آپ کو سمجھ لو. ورنہ آپ اگر مرکز سے ہٹ گئے تو آپ اندازوں پہ کام کریں گے, اور اندازے کوئی خیر نہیں دیتے. معمولی روڈ اگر آپ چل رہے ہوں, ڈرائیو کر رہے ہوں اور اندازوں پہ جا رہے ہو, زیادہ امکان ہے کہ آپ اپنی منزل کو نہیں پہنچیں گے, ہے یا نہیں ہے؟ اب تو جی پی ایس یہ وہ آ گیا ہے, لیکن اگر آپ اندازوں پر چلا رہے ہو اپنی زندگی میں, اگر کوئی اندازوں پر آپ کام کرتے جائیے, دنیاوی کام 99 کے 100% یقین رکھیے کہ کامیاب نہیں ہوں گے, تو پھر قیامت کے اور آخرت کے دائرے میں کہاں سے ہوں گے, اور سوشل پوائنٹ آف ویو سے ہم کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ تو ہمارا سوشل فیلئر ہے, ہمارا ریلیجیس فیلئر ہے. اور اس کو واپس لانے کا طریقہ پھر اللہ, پھر توجہ, پھر تفکر, پھر اللہ. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, سب مل ملا کے تو سب کچھ ہے. ہم کو وہ کر دے کہ جیسے تو چاہتا ہے, جو مولا کی دعا تھی, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.